الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي لف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان نبي إلا في أمته معلم أو معلمان وإن لم يكن في أمتي منهم أحد فهو عمر بن الخطاب إن الحق على لسان عمر وقلبه قلت في حديثي قلت في صحيح بعض بغير سياقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وعن علي رضي الله تعالى عنه قال إذا ذكر الصالحون فحيلا بعمر ما كنا نبعد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن السكينة تنطق على لسان عمر أو كما علي المرتضى رضي الله تعالى عنه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى عمر بن الخطاب وتبسم إليه فقال يا ابن الخطاب مما تبسمت إليك قال الله ورسوله عالم قال إن الله عز وجل باهي بأهل العرفة عامة وباهي بك خاصة رواه الطبراني أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا حبيبنا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فإن فضل رسول الله ليس له حد فيورب عنه ناطق بفمي منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقصب ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا بے حد فضل و کرم ہے کہ ہم جیسے بیکاروں اور ہم جیسے گئے گزرے عام لوگوں کو جو خستہ حال ہیں، پراگندہ مزاج ہیں، ان کو امت کی ایک عظیم ہستی کہ اگر ہم اللہ رب العالمین ہمیں 100 دفعہ بھی جان عطا فرمائے تو ان کی تعریف و توصیف کا ایک حرف ہم ادا نہیں کر سکتے۔ میری مراد اعدل الاصحاب حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنہ کی منقبت کے لیے اللہ نے ہمیں جمع فرمایا، لیکن ایک آزمائشی دنیا کے اندر اور ایک نفسی کی دنیا کے اندر کہ جس میں خواہشات اور ضروریات اور حالات اور طبیعت، نفسانی خواہشات انسان کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اس کو مزاج کی پختگی سے کمزور کرتے ہیں، تو وہ خشوع و خضوع جس طرح ان بزرگوں کے ذکر کے اندر ہونا چاہیے وہ کیفیت ہم پر طاری نہیں ہو پاتی۔ لیکن یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ جس اعتبار سے بھی ہے کہ ہم یہ توفیق پا رہے ہیں اللہ رب العالمین کی جناب سے کہ اتنی بابرکت اور برگزیدہ شخصیت کے ذکر کے لیے ہمیں اہتمام کا موقع عطا ہوا. سیدنا فاروق اعظم اس قدر قداور شخصیت ہیں کہ ان پر گفتگو کرتے ہوئے روح کانپ جاتی ہے، اور بندہ اپنے پراگندہ معاملات، اپنی سیاکاریوں کو دیکھ کر اس میں جرت و ہمت نہیں ہوتی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا کی طرف منقبت کے کوئی جملے پڑے. لیکن یہ کرم نوازی ہے ان بزرگوں کی اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم گناہگار ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین ان کی تعریف و توصیف کا موقع ہمیں مرحمت فرماتا ہے. اللہ رب العالمین جل والا سیدنا فاروق اعظم، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عثمان غنی، مولا مرتضیٰ، ان تمام عظیم ہستیوں کے ساتھ اور جملہ اہل بیت عزام کے ساتھ ہمیں قلبی محبت اور ارادت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی اہمیت کو اللہ رب العالمین جل والا ہمیں جاننے کی، سمجھنے کی، اور اس کی جو قدر ہے، اس کی جو جاذبیت ہے، اس کا جو روب ہے، اس کی جو کیفیت ہے، اس کی جو ہیبت ہے، وہ اللہ رب العالمین جل والا اس کی چمک، اس کا حصہ ہمارے دل پر اتارے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اتنی قدور شخصیت ہے کہ ایک نشست کیا کئی نشستیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. اگر آپ کے ذاتی فضائل دیکھے جاتے ہیں کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے کہ جو آپ کی منزلت ہے، تو وہ ایک بہت طویل باب ہے. یہ کہنا تو بہت آسان ہو جاتا ہے یہ بندہ فاروق اعظم جیسا ہے، لیکن فاروق اعظم جیسا ماں جن ہی نہیں سکتی. فاروق اعظم کا شیر شیر بھی کوئی نہیں ہو سکتا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضرت مولا مرتضیٰ خود کہتے ہیں، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ذات مبارکہ خود کہتی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی ہیں. جو فاروق اعظم کا کوئی ثانی نہیں ہے، تو جس ہستی نے عمر کو فاروق اعظم بنایا، اس آقا کا کون ثانی ہو سکتا ہے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید جو آپ کی شان کو بیان کرتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے چند احادیث دیکھی ہے جس کو پڑھنے کے بعد بندہ اس پر تصور کر سکتا ہے، بیان کی جرت نہیں کر سکتا. لیکن یہ تقریر کرنا کوئی ہمارا شوق نہیں ہے، بلکہ پڑھ کر اس کیفیت کو مزاج کرنا یہی نیت ہے. لیکن کتمان علم، علم کو چھپانے پر لعنت ہے، تو اس سے ڈرتے ہوئے یہ دن رکھا جاتا ہے. اس کا مقصد کوئی چودراہٹ یا کوئی مجمع یا اپنی کوئی بڑائی ظاہر کرنا، یہ مقصد نہیں ہوتا. مقصد صرف یہ ہے کہ اس وعید سے جو حضور نے بیان فرمایا کہ جو علم کو جانتے ہوئے علم نہ بتائے، تو قیامت کے دن اس کے منہ میں جہنم کی زنجیریں لگائی جائیں گی علیہ باللہ. تو ہاد من فضل ربی، صرف کتمان علم، علم کو چھپانے کی جو وعید ہے، اس سے ڈر کر یہ یوم ہم رکھتے ہیں. ورنہ ہم جیسے لوگوں کا کیا یوم رکھنا فاروق اعظم پر؟ اگر ان کی محبت کو ہم دل میں پالیں تو یہ ہمارے لیے مزاج ہے، کیونکہ جو ان کی کیفیات کو بندہ دل میں محسوس کرتا ہے، اس کو الفاظوں میں بیان کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن کتمان علم کے حوالے سے کہ علم کو چھپانے سے اور علم کو چھپانے کی وعید ہے، آنے والی امت کو، آنے والی قوم کو اسلاف اور بزرگوں کے واقعات ذکر کرنا یہ لازم ہے، تو اسی جذبے کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے. لہذا ہمیں نشست کا بھی خیال رکھنا چاہیے، بیٹھنے کا بھی خیال رکھنا چاہیے. کیا ہی خوب ہو کہ ہم برہنہ سر نہیں، سر ڈھانپ کر ایسی مجلسوں کے اندر آئیں. کیا ہی خوب ہو کہ ہم باوضو ہو کر ایسی مجلسوں کے اندر آئیں. کیا خوب ہو کہ نشست و برخاست کے اندر ہمارا ایک ترتیب اور سلیقہ گویا کہ موجود رہے. کیونکہ ہم ذکر تو نہیں کر سکتے، لیکن اس کی کیفیت جو اس کا روب ہے، اس کو اپنی ظاہر سے ظاہر کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے حضور اس بات کو ظاہر کرنا کہ مولا ہم تو بیکار اور گئے گزرے لوگ ہیں، لیکن جن کا نام لینے کی تو نے ہمیں توفیق دے دی ہے اور جن کا تو نے ہمیں یہ مقام دے دیا ہے، تو یا اللہ ہمیں ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، اور ہم جیسے بیکاروں کو جو اتنی عظیم دولت، جس طرح بچے نے بھی پڑھا کہ فاروق اعظم کا عاشق جہنم میں نہیں جا سکتا، تو واللہ نہیں جا سکتا. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام ہے. اللہ رب العالمین جل والا ان کی ہر نسبت کا احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. میں ابتدا کرتا ہوں، کیونکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ظاہری زندگی ہے جس کو ہر بندہ پڑھتا ہے، لیکن ایسے لوگ جو صاحبان حال تھے، جو مشاہدات کی زندگی کے اندر تھے، جن کے قلب پر اللہ رب العالمین کی جانب سے انوار کی واردات تھی، اور وہ اللہ رب العالمین کے اسرار سے واقف کیے ہوئے تھے، جب وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھتے ہیں، تو انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کو اللہ نے ولایت کبریٰ کا کتنا عظیم مقام عطا فرمایا تھا. اللہ اکبر. جو ان کی سیرت مبارکہ کو اگر ان کی حال اور ان کی روحانیت اور ان کی ولایت اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو ان کا مرتبہ اور مقام ہے, جس کو ہم روحانیت کہتے ہیں, ولایت کے زمرے میں کہتے ہیں, اگر اس کو ملا کر فاروق اعظم کی سیرت کو پڑھا جائے تو ایک شخص کو اگر کھانا نہ دیا جائے تو صرف ان کی سیرت پڑھنا ہی اس کے لیے طمانینت کا اور سکون کا باعث بن جاتی ہے. میں ابتدا کرتا ہوں بخاری شریف کی حدیث سے, جس کو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی نے بیان کیا کہ ایسی عظیم ہستیوں سے محبت کرنے کا کیا معیار ہوتا ہے. میں آج بھی دیکھ رہا تھا کسی نے لکھا یہ عمر یہ کہتا عمر یہ کہتا, میں نے کہا یہ عمر کیا کہتا, یہ لکھنا ہے تو پھر سیدنا عمر لکھو. الفاظوں کے ساتھ اہتمام ضرور ہے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا نام جو ہے بڑے ادب کے ساتھ لینا یہ ایمان کے لیے واقف ہے. اور قیامت کے دن کے بارے میں تو علماء نے یہ تک لکھا ہے کہ جنت کے دروازے پر حضرت فاروق اعظم کو کھڑا کیا جائے گا, اور آپ کی روحانیت کا مقام یہ ہے کہ کوئی منافق آپ کے آگے سے گزر بھی نہیں سکتا. آئیے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آگے چند باتیں عرض کرنے کی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ انا رجلا سال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بخاری شریف میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, حدیث نمبر اس کا 3688 ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ ان رجلا سال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی آیا اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا, ان الساعہ کہ قیامت کب آئے گی. فقال مت الساعہ یا رسول اللہ, قال مت الساعہ, تو اس نے کہا قیامت کب آئے گی. قال وماذا عددت لها, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے. قال, تو اس نے کہا لا شیء, میرے پاس کوئی چیز نہیں قیامت کی تیاری کے لیے, الا انی احب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم, مگر یہ ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. فقال ای, فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر جواب مرحمت فرمایا انت ما من احببت, تو پھر تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے. قال قال انس بن مالک رضی اللہ تعالی, تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی کہنے لگے فما فرحنا بالشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت. حضرت انس بن مالک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلال قدر صحابی ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سے 11 سال آپ نے خدمت کی ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عزیزوں میں سے بھی ہوتے ہیں یہ, اور انصاری ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ فما فرحنا بشیئن فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت ما من احببتا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ جملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے سنا کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس سے وہ محبت کرتا ہے, تو فرمایا فما فرحنا بشیئن فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب سے ہم ایمان لائے ہیں ہمیں کسی قول پر کسی بات پر اتنی خوشی نہیں ہوئی کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول پر ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ انت ما من احببتا, آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. قال انس بن مالک, صحابی رسول ہیں, حضرت انس کہتے ہیں پھر میں نے حضور کے جناب یہ کہا فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نبی پاک سے محبت کرتا ہوں, وابا بکر و عمر, میں فاروق اعظم سے محبت کرتا ہوں, میں صدیق اکبر سے محبت کرتا ہوں. فرمایا میں نے پھر یہ کہا کہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ ہوگا, تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے فانا احب النبی و ابا بکر و عمر, تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں نبی پاک سے محبت کرتا ہوں, میں سیدنا صدیق اکبر سے محبت کرتا ہوں, میں فاروق اعظم سے محبت کرتا ہوں, و ارجو ان اکون معاہم بحب ایاہم, اور میں اس بات کی امید کرتا ہوں کہ اس محبت کے خاطر اور اس محبت کے لحاظ کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ رب العالمین جل وعلا مجھے ان کے ساتھ کر دے گا. وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ, حالانکہ میرے اعمال اور میری حیثیت ایسی نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ ہو سکوں, لیکن یہ محبت کا جذبہ ایسا ہے جو قیامت کے دن مجھے نبی پاک کے ساتھ, صدیق اکبر کے ساتھ اور فاروق اعظم کے ساتھ کر دے گا. یہی مزاج ہے اہل سنت و جماعت کا الحمدللہ. تو کامل محبت تو یہ ہے کہ تمام حقوق کو ادا کیا جائے, لیکن بندہ اگر ناقص بھی رہ جائے اور نفس محبت کا کوئی ذرہ اس کے اندر موجود ہے تو قیامت کے دن وہ رسوا نہیں ہوگا. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب تو لہذا قیامت کے دن محبتوں پر بھی نجات ہو جائے گی, یعنی محبتوں پر نجات ہو جائے گی کہ کس کے دل میں کس کی محبت تھی, وہ کس کو چاہتا تھا, کس کے لیے وہ معاملات کرتا تھا. تو فرمایا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، فاروق اعظم سے محبت کرے، سیدنا صدیق اکبر سے محبت کرے، تو حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ بندہ چاہے اپنے اعمال میں کس قدر بھی گرا ہوا ہو، یہ محبت جو ہے قیامت کے دن ان کی شفاعت کی، ان کے قرب کی، اور ان کے ساتھ داخل جنت ہونے کی دلیل بن جائے گی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کیسی عظیم ہستی ہیں، تو میں اس پر کوئی مزاج تو نہیں آج مکمل تفصیلی گفتگو کرنے کا، میں صرف چند روایات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ بچوں نے مجھے اصرار کیا کہ یوم ہونا چاہیے، تو اللہ ان کو برکت عطا فرمائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وارضاه عنہ ذکر فرماتے ہیں کہ قال ان عمر بن الخطاب کان حسنا حسینا للاسلام، فرماتے ہیں کون ہے فاروق اعظم، یہ بات کون کر رہا ہے؟ یہ بدری صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود کر رہے ہیں، یہ وہ عظیم ہستی ہیں جو بدری صحابی ہیں، اور یہ حضور کے اتنے لاڈلے صحابی ہیں کہ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمنی کہتے ہیں کہ حضور کی نوازشات حضرت عبداللہ ابن مسعود پر اتنی تھی اتنی تھی اتنی تھی اللہ اکبر، کہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ یہ حضور کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ کوئی عام آدمی بات نہیں کر رہا، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بات کر رہے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو۔ یہ ایمان لائے فاروق اعظم سے پہلے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ کاش میری زندگی طویل ہوتی ہو، میں پوری زندگی حضرت عمر کی خدمت میں گزار دیتا۔ یہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، خود حضرت عبداللہ ابن مسعود کا مقام اور مرتبہ اتنا عظیم ہے اور اتنا بلند ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، مسلم امام احمد کے اندر موجود ہے، درجنوں احادیث کے اندر موجود ہے۔ سرکار کے ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ مل کر کہیے رضی اللہ تعالیٰ، تو وہ صحابی ہے جن کو صاحب سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اسرار، سرکار کی پوشیدہ باتیں اور کائنات کی پوشیدہ باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حذیفہ بن یمان کو بتائیں، خصوصاً منافقین کے بارے میں۔ منافقین کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک کا نام، قبیلہ، زبان، شکل، صورت، قیامت تک جو پیدا ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو بتائی۔ یہ صاحب السر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ حضور کے وہ رازدار ہیں جس کو یا تو حضور جانتے ہیں یا یہ جانتے ہیں، کیونکہ جو سرکار کے قریب ہوا یہ رتبے میں تو فاروق اعظم کے تو جوتوں کے جگہ پر ہیں، یعنی فضیلت کے اندر بہت نیچے ہیں، فاروق اعظم تو ترتیب کے اعتبار سے بہت اونچے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جب اتنا علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب سے حضرت حذیفہ بن یمان کو ملا ہے تو فاروق اعظم کا سینہ کتنا بھرا ہوا ہوگا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان کیسی ہوگی۔ یہی بات سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ مہاجر نہیں ہے، بدری نہیں ہے، یہ تو ہجرت کے بعد ایمان لائے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے کچھ سال حضور کے ساتھ قرب پایا، اور قرب پا کر سرکار کی عنایت مجھ پر ہوئی، اور مجھ پر حضور نے دو علم کھولے ہیں، ایک تو وہ ہے جو حدیث کی ترتیبوں میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ بخاری میں، وہ فرما دوسرا علم وہ ہے اگر میں بتا دوں تو تم چھری اٹھا کر میری گردن کاٹ دو، یعنی ایک ایک بندے کے بارے میں مجھے ایک بات پتا ہے۔ اور یہاں پر محدثین نے لکھی ہے کہ یہ وہ بات ہے کہ جو لوگوں کے احوال، معاملات، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حضرت موسیٰ اشعری جو سرکار کے بہت جل قدر صحابی، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ان کی والدہ پر اتنی عنایات تھی کہ ہمیں یوں لگتا تھا کہ جیسے عبداللہ ابن مسعود اور ان کی والدہ جو ہیں یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے یا اہل بیت کے ہیں، یعنی اتنا حضور کے گھر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا آنا جانا تھا۔ سرکار نے واضح طور پر کہا ابن مسعود تو میرے ساتھ آ سکتا ہے، تو میرے خفیہ معاملات کو سن سکتا ہے، ہاں جب میں تجھے منع کر دوں تو الگ بات ہے، لیکن میں بیٹھا ہوا ہوں، کسی حالت میں بیٹھا ہوں، کسی سے بات کر رہا ہوں، خاموش ہوں، تنہا ہوں، ایک بندے سے بات کر رہا ہوں، اے میرے ابن مسعود تجھے مکمل اجازت ہے، تو پردہ اٹھا کر میرے حجرے کے اندر آ جا۔ تو یہ مقام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ میں بات عرض کر رہا تھا، مسلم امام احمد کے اندر موجود ہے، حضرت حذیفہ بن یمان اس بات کو ذکر کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ، لقد علم المحفوظون من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اصحاب میں محفوظ اعلیٰ درجے کے جو علماء اور ذہین مدبر اور جن کو حضور سے روحانیت ملی ہے، وہ جو محفوظ صحابہ ہیں، لقد علم المحفوظون من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے محفوظ و اولیاء صحابہ اس بات کو جانتے تھے کہ ان ابن عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وارضاه عنہ کان یقربہم الی اللہ وسیلہ، فرمائی وہ جانتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی بارگاہ میں بندوں میں سب سے مؤثر وسیلہ ہیں۔ یعنی باقاعدہ صحابہ اکرام حضرت عبداللہ بن مسعود کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے. تو یہ تو حدیثوں کے اندر موجود ہے, مسلم امام احمد کے اندر موجود ہے. انشاءاللہ محرم کے واعظ ہوں گے تو اس میں ہم مزید اس کی تشریح کریں گے. تو اس میں حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ چھوٹی موٹی بات نہیں, لقد علیم الاصحاب المحفوظون, جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اصحاب ہیں کہ جو محفوظ اصحاب ہیں, جو اعلیٰ علم والے اصحاب ہیں, وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ اللہ کے قریب بڑا مؤثر وسیلہ ہیں. تو اتنی بڑی ذات ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, لیکن یہ خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا بات ارشاد فرماتے ہیں, تو ذرا آپ غور سے سماعت فرمائے. یعنی اتنا بڑا آدمی بدری صحابی ہے, فاروق اعظم سے پہلے ایمان لائیں, چھٹے نمبر پہ ایمان لائیں, سرکار کے انتہائی مقرب ہیں, اور وہ کہتے ہیں قال ان عمر بن الخطاب, کسی نے پوچھا ان کے شاگردوں نے, کیونکہ یہ بیٹھتے تو سیدنا فاروق اعظم کا ذکر, اٹھیں تو فاروق اعظم کا ذکر, تو کسی نے پوچھا کہ آپ کا خود مرتبہ اتنا اعلیٰ اور افضل ہے, بڑے بڑوں کو جانتے ہیں, ٹھیک ہے نا, گھٹی آدمی کسی کو کیا جان سکتا ہے. وہ کسی نے, وہ اشفاق احمد صاحب نے ایک بڑی پیاری بات لکھی, وہ کہتے ہیں جب سورج ڈھلنے لگتا ہے نا تو چھوٹوں کے سائے بھی لمبے ہو جاتے ہیں, لیکن یہ تو اس وقت کی بات ہے جب سورج بالکل دراز ہے. یعنی دیکھیں نا, جب سورج ڈھل رہا ہوتا ہے تو جو گھٹی آدمی بھی ہوتا ہے اس کا سایہ لمبا ہو جاتا ہے, تو یہ اس کے سائے کا کمال نہیں, یہ سورج ڈوب رہا ہے, یہ اس کا ذوف ہے. تو جب سورج گویا کہ ڈوب رہا ہوتا ہے تو چھوٹے آدمی کا بھی سایہ طویل ہو جاتا ہے. تو آج تو مارا ماری ہے جناب, کوئی خود سے سید بھی بن جاتا ہے, خود سے پیر بھی بن جاتا ہے, خود سے آستانے بھی بنا لیتے ہیں, خود سے تعویذات بھی لکھتے ہیں, تو یہ تو بڑا مارا ماری کا دور ہے. لیکن جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں پر بغیر میرٹ کے, بغیر قدر کے کسی کو قبول نہیں کیا جاتا. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جن کا مرتبہ میں نے آپ کو بتایا, وہ اتنے عظیم صحابی ہیں, ان سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں کیا کہتے ہیں, فرما کانا حسنن حسینن الاسلام, تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے تم فاروق اعظم کے بارے میں پوچھتے ہو تو بے شک فاروق اعظم جو ہیں وہ اسلام کے لیے ایک مضبوط قلعہ تھے. یدخل فی الاسلام فلا یخرج منہ, فرمایا ان کی مثال ایسی تھی کہ اسلام میں کوئی داخل ہو جاتا تو ان کی موجودگی میں نکل کوئی نہیں سکتا تھا. فلما مات عمر, جب فاروق اعظم انتقال کر گئے, فسلم من الحصن فلمۃ, تو فرمایا کہ پھر ایسا ہوا جیسے قلعے کے اندر ایک بہت بڑا شغاف لگ گیا, اس کی عمارت جیسے گر گئی. اور پھر آگے فاروق سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں وکانا اذا سلک طریقا وجدنا سہلا, فرما فاروق اعظم کیسے, تو بڑوں کی بولی بھی بڑی ہوتی ہے. وہ فرماتے ہیں فاروق اعظم جس راستے کو اختیار کر لیتے تھے نا تو پیچھے والوں کے لیے آسان ہو جاتا تھا. اب خود یہ بات بہت گہرائی اور گہرائی کی ہے. فرماتے فاروق اعظم اگر کسی راستے کو اختیار کر لیتے تھے, اور اختیار وہ کٹھن راستے کو کرتے, فرمایا وہ کٹھن راستے کو اختیار کرتے تو فرمایا کہ وکان اذا سلک طریقا, جب وہ کسی راستے کو اختیار کرتے, وجدناہ سہلا, تو پھر وہ ہر ایک کے لیے آسان ہو جاتا. تو فرماتے اس لیے میں تم سے کہتا ہوں فاذا ذکر الصالحون, فرما جب بھی تم اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرو تو فرما فحیلا بعمر, تو فرما فاروق اعظم کو کبھی مت بھولنا, فاروق اعظم کا ذکر ہی تمہیں خدا کے قریب کرنے کے لیے بڑا مؤثر ہو جائے گا. اور آگے دیکھیے حضرت عبداللہ مسعود کا میں نے مقام آپ کو بتایا. حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں واللہ لوددتو, فرماتے ہیں ابن مسعود کہ میں بدری بھی ہوں, مجھے یہ اعزاز حضور سے ملا, یہ سند حضور سے ملی, یہ مقام حضور سے ملا, یہ عزت مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ملی. لیکن فرماتے ہیں واللہ لوددتو, لیکن اللہ کی عزت کی قسم میں عبداللہ ابن مسعود اس بات کو چاہتا ہوں, پسند کرتا ہوں کہ انی اخدم مثلہ حتی اموت, کہ اللہ مجھے لمبی عمر دے اور میں اپنی عمر کا سارا حصہ فاروق اعظم کی خدمت میں گزار دوں. تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے. اور اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, موجم الکبیر کے اندر روایت ہے, فرماتے ہیں اذا ذکر الصالحون فحیلا بعمر, فرماتے ہیں کہ جب تم کسی اللہ کے نیک بندے کا ذکر کرو تو عمر کا ذکر ضرور کرو رضی اللہ تعالیٰ, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور کرو. اور حضرت عبداللہ مسعود یہ کہتے ہیں کہ جب تمہیں یوں لگے کہ جیسے مجلس سے بے برکتی ہو رہی ہے, مجلس میں برکت سی محسوس نہیں ہو رہی, سکینہ محسوس نہیں ہو رہا, تسکین محسوس نہیں ہو رہی, قرار نہیں آ رہی ہے, تو حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں خود بدری صحابی سرکار کے لاڈلے, فرما میں نے ہی آزمایا ہے کہ فاروق اعظم کا ذکر شروع کر دو, مجلس کے اندر برکت بھی ہو جائے گی, دلوں کے اندر قرار بھی آ جائے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ. اور اس بات کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی گویا کہ ذکر فرمایا. امام شارانی نے اس روایت کو سندن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے لیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آقا خود فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی النبی، یعنی یہ حدیث اکثر ہم سنتے ہیں نا کہ جب مجلس میں آؤ تو حضور پر درود پڑھو، لیکن اب یہ روایت آپ سنیے کشف الغمہ کے اندر حضرت امام شارانی نقل فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے خود فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مجلسوں کے بارے میں، فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی النبی، فرمایا جب تم محفلوں کے اندر آ جاؤ تو محفلوں کو مزین کرو اور محفلوں کو آراستہ کرو اور اپنی مجلسوں کو ذکروں سے سجاؤ، کس کے ذکر سے؟ فرمایا نبی پر درود پڑھ کے، وہ بذکر عمر بن الخطاب اور فاروق اعظم کے ذکر کے ساتھ. تو باقاعدہ یہ معمولات گویا کہ اسلاف میں رہے. محبت سے کہیے سبحان اللہ، کہ تم اپنی مجلسوں کو آباد کرو، سجاؤ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے ساتھ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل کو ذکر کرنے کے ساتھ. تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی گرامی ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ فاروق اعظم کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا. ایک اور جگہ پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں. علامہ عبد البر نے اس بات کو اپنی کتاب الاستعاب کے اندر نقل کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں، فرمایا اجلسوا مع عمر ساعۃ خیر عندی من عبادۃ الصنا. فرمایا حضرت عمر کے پاس ایک سیکنڈ بیٹھنا ایسا ہے جیسے تنہا ایک سال عبادت کرنا ہے. یعنی سارے تصوف اور روحانیت کے الفاظ، یعنی فرمایا بندہ تنہا اگر سال بھر عبادت کرے تو وہ ذوق اور وہ مزاج اور رضا الہی کا وہ حصہ نہیں پا سکتا جو فاروق اعظم کی مجلس میں بیٹھ کر ان کا چہرہ دیکھ کر اللہ کو یاد کرے. اس کو علماء نے اس انداز میں بھی ذکر کیا کہ حضرت عبداللہ مسعود فرماتے ہیں کہ میں جب مجلس میں پہنچا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین جل وعلا کا ذکر کر رہے تھے. تو فرمایا میں نے آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ کر رب کا ذکر کیا. فرمایا مجھے رب کو یاد کرنے میں اتنا مزہ آیا فاروق اعظم کے چہرے کو دیکھ کر کہ سال بھر میں تنہائی میں وہ ذکر کرتا رہا، مجھے وہ لذت اور حلاوت قلب کے اندر پیدا نہیں ہوئی جو سیدنا فاروق اعظم کی مجلس اور آپ کے چہرے کو دیکھ کر پڑھنے میں. تو آپ اندازہ لگا، اب یہ کوئی ہم جیسا آدمی فاروق اعظم کا ذکر کر سکتا ہے؟ ہماری اوقات اور حیثیت کیا اور ہمارا کیا مقام ہے؟ تو آپ اندازہ لگائیے یہ صحابہ کرام کی بڑی جماعت کے افراد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ اس بات کو ذکر فرماتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. کئی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے حدیث ہے کہ ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر پر، میرے عمر کی زبان پر اور میرے عمر کے دل پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا تھا. اور ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا، اس کو بڑے کثرت کے ساتھ علماء محدثین نے اس بات کو نقل کیا. میری ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے خاص سند طبرانی کے اندر بھی آتی ہے. میری ماں حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما کان نبی الا فی امتی معلم او معلمان و انکم فی امتی منہم احد فہو عمر بن الخطاب. فرما ہر نبی کی امت میں نبی کے بعد ایک معلم ہوتا ہے یا دو معلم ہوتے ہیں. فرما میری امت میں میرے بعد جو معلم ہے وہ عمر ہے. ان الحق على لسان عمر وقلبه، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر حق کو اور ان کے دل پر حق کو جاری کر دیا ہے. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ حق ان کے دل پر جاری ہو گیا؟ تو اس کو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذات اور دیگر صحابہ بیان کرتے ہیں. حضرت ابو وائل اس بات کو کہتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ حضرت فاروق اعظم کی زبان پر حق جاری ہے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دل پر حق اترا ہے. تو فرماتے ما رأیت عمر قط الا وبین عینہ ملک یسددہ. فرمایا میں نے ہر دفعہ یہ مشاہدہ کیا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی پیشانی کے قریب ایک فرشتہ ہے جو آپ کو باطل کی طرف جانے نہیں دیتا بلکہ حق کی طرف قائم رکھتا. اور ایک روایت میں جس طرح آیا کہ ہر امت کے اندر ایک محدث ہوتا ہے اور میری امت کا محدث جو ہے وہ عمر ہے. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھا گیا کہ حضور اس سے مراد کون ہے اور وہ کون ہوتا ہے کہ جس کی شان کو آپ بیان فرما رہے ہیں، محدث کہہ رہے ہیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان پر اللہ رب العالمین جل وعلا فرشتوں کے احکام کو جاری فرما دیتا ہے. اس لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ اس بات کو ذکر فرمایا کرتے تھے. 17 کے قریب، بعض علماء نے 17 لکھی ہیں، بعض نے 16 لکھی ہیں. فاروق اعظم کی زبان سے 3 تحدیث نعمت کے لیے بیان فرمائی ہے.
کہ یعنی آپ کا جو اجتہاد تھا، جو آپ کا ارادہ تھا، جس مسئلے کے بارے میں جو آپ سوچتے تھے، اللہ نے وہی آیت آپ کے مزاج کے مطابق اتاری. مثلا فاروق اعظم نے سوچا کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اس وقت پردے کے احکام نہیں اترے تھے، تو سیدنا فاروق اعظم نے دل میں یہ سوچا، کیونکہ اللہ نے آپ کو جو مقام عطا فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت سے، کہ ازواج مطہرات کے لیے اور دیگر مسلم خواتین کے لیے باقاعدہ طور پر حجاب یعنی چہرہ ڈھانپنے کے احکام نازل ہو جائیں اور اتر جائیں، یہ آپ دل میں سوچتے تھے، اور وہاں پر سورہ احزاب کی آیت نازل ہوئی. اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شراب سے بڑی نفرت تھی، اور آپ کے دل کے اندر یہ سوچتے تھے کہ یہ عبادات سے روکنے والی ہے، یہ گندگی اور اللہ کی یاد سے دور کرنے والی چیز ہے، تو کیا یہ چاہو کہ اللہ رب العالمین اسے حرام قرار دے، اور ٹھیک اس کے بارے میں آیت نازل ہو گئی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران طواف آپ کی نظر اس پتھر کے اوپر پڑی جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان تھے. وہ بالکل خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ رکھا ہوا ایک پتھر تھا، اور اس پر فاروق حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پاؤں کے نشان بڑے واضح طور پر نظر آتے تھے. فاروق اعظم نے طواف کے دوران یہ بات کہی کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ رب العالمین فرماتا کہ آؤ اور ابراہیم کے پاؤں کی جو جگہ ہے اس جگہ کو مصلی بنا دو. تو یہ جملہ آپ کی زبان پر نکلا تو اسی جملے میں آیت نازل ہوئی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باطنی صفائی اور شفافیت کی بہت بڑی دلیل ہے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے مجھ پر نبوت کو ختم کیا. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باطن اس قدر صاف شفاف اور مجلہ تھا جیسے انبیاء کرام کے باطن حصول وحی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس طرح سرکار کی صحبت میں رہ کر فاروق اعظم کا باطن بیدار ہو چکا تھا. تو یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. اب جو یہ روایت آپ نے سنی کہ اللہ رب العالمین نے حق کو جاری کر دیا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اور ان کے دل پر، صحابہ کرام اس کو کیسے محسوس کرتے تھے؟ یہ کیا محض ایک فضیلت تھی کہ جو بیان کر دی گئی، یا اس کی کوئی تحقیق اور جستجو بھی کی گئی؟ تو پھر اگر آپ دیکھیں کتابوں کو ٹٹولیں تو امام حاکم نے مستدرک کے اندر یہ روایت نقل کی ہے، اور وہ بیان کرتے کہ واقعی میں صحابہ اکرام کو اس بات پر بڑا اعتماد تھا، اور وہ حضرت عمر کے کی اور فیصلے پر غور کرتے تھے اور اس کے آگے پھر جرح نہیں کرتے، جس طرح کہ حضرت فاروق حضرت مولا مرتضیٰ خود یہ جملہ کہتے تھے کہ عمر سے خاموش رہو، عمر کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ ہو جاتا ہے. یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خود جملے ہیں. اب یہ کہ فاروق اعظم کی زبان پر حق جاری ہے، اللہ نے حق جاری فرمایا، ان کے دل پر حق جاری فرمایا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو امام حاکم کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری جیسا صوفی، یعنی حضرت ابو ذر غفاری خود صحابہ کی جماعت میں اولیاء کے اعلیٰ درجے میں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حال اور علم سلوک کو پانے میں اور باطنی علوم اور علم اسرار پانے کے اندر بہت اونچے صف کے اندر ہیں، لیکن وہ حضرت فاروق اعظم سے کیسے متاثر ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کا مقام میں نے روحانیت میں آپ کو بتایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیے، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور فاروق اعظم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک نوجوان فاروق اعظم کے آگے سے گزرا. جس طرح کہ آپ کو میں اکثر بات بتاتا رہتا ہوں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد شریف کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک نوجوان آیا، اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا، آپ اس کی تعبیر کر دیں. تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ خواب بیان کرو. اس نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک میں جو ہوں وہ مجھ پر سبزہ ہریالی اگ گئی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ خشک ہو کر مجھ سے جھڑ گئی. فاروق اعظم نے فرمایا یہی خواب دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی یہی خواب دیکھا ہے. فرمایا تعبیر کر دوں؟ کہاں. کہا تو مومن ہے؟ کہاں. کہا اعلی اعوذ باللہ تو مرتد ہو جائے گا، اسلام کو تو چھوڑ دے گا. اس نے کہا نہیں 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 میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا، آپ فارغ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا کہ میں آپ سے یہ بات پوچھ لوں. آپ نے فرمایا تو نے دیکھا یا نہیں دیکھا مجھے نہیں پتا، میں نے جو کہہ دیا وہ تقدیر بن گئی ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جس کو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ لسان ہوں اللہ تکلّم بہ، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تو اس کے اصل مقداس، آخری میں ابھی حدیث پڑھوں گا تو جو سمجھنے والے ان کی چیخیں نکل جائیں گی کہ کیا مقام حضرت فاروق اعظم کا، بھی آگے روایتیں آ رہی ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے تو خصوصیت کے ساتھ حضور نے، یہ تو اولیاء کے عام فضائل ہیں کہ میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں، میں ان کا دل بن جاتا ہوں. وقلب ہوا الذي ياكل به، میں ان کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ علم حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو عام صفت ہے، لیکن فاروق اعظم کے لیے تو خصوصیت کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ حق کو اللہ نے عمر کے دل پر اور اس کی زبان پر جاری فرمایا. وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی واقعے کے مثل میں، وہ فرماتے ہیں کہ میں موجود تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس میں ایک مرتبہ ایک نوجوان حضرت عمر کے سامنے سے گزرا. کہتے ہیں کہ جب وہ گزرا تو فاروق اعظم نے فرمایا یہ بڑا نیک لڑکا ہے. فاروق اعظم کی زبان سے کیا جملہ لکھا، یہ بڑا اچھا ہے اور یہ بہت نیک بچہ ہے، یہ بہت نیک بندہ ہے. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے اس بندے کو دیکھا اور فاروق اعظم کی مجلس سے میں کھڑا ہوا. کھڑا ہونے کے ساتھ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کہتے ہیں کہ میں اس نوجوان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. اس نوجوان نے جب میری آہٹ کو محسوس کیا اور وہ رک گیا تو اس نے مجھے پہچانا اور پہچان کے مجھے کہا حضور آپ کیسے؟ فرمانی میری مغفرت کی دعا کرو. اس نوجوان سے حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میری مغفرت کی دعا کرو. اس نے کہا حضور آپ کا اتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے، آپ مجھ سے یہ جملہ کہتے ہیں، آپ اپنی مغفرت کی بھی دعا کریں، میری مغفرت کی بھی دعا کریں. فرمایا وہ میں کروں گا، لیکن پہلے تم میرے لیے مغفرت کی دعا کرو. فرمایا یہ کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ تم عمر کے سامنے سے جب گزرے نا رضی اللہ تعالیٰ تو فاروق اعظم نے تمہیں دیکھ کر کہا یہ لڑکا بڑا نیک ہے. تو فرمایا میرا دل یہ کہتا ہے کہ عمر کی زبان پر حق جاری ہے، تو تمہارا مرتبہ رب کی بارگاہ میں بہت بڑا ہے، اس لیے کہ میں صحابی ہونے کے باوجود تمہیں کہتا ہوں کہ تم میری مغفرت کی دعا کرو. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پر کس قدر اعتماد کرتے ہیں. اور اس بات کی طرف کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے بارے میں جملہ کہا کہ تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ تو میرے لیے دعائیں مغفرت کر دے. اس نے کہا کس وجہ سے؟ تو اس نے کہا آپ نے فرمایا اس لیے کہ تو حضرت فاروق اعظم کے سامنے سے گزرا ہے اور میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عمر کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کیا ہے، انہوں نے تجھے صالح کہا، نیک کہا، بخشا ہوا کہا، تو اس لیے میرے دل نے چاہا کہ میں تیرے پاس آؤں اور تجھ سے اپنی مغفرت کی دعا کروں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شرافت اور آپ کی باطن کی صفائی اور آپ کو اللہ نے ولایت میں کتنا اونچا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے کہ جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس انداز کے اندر اور اس محبت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ انہوں نے خود فرمایا، وہ خود کہتے ہیں کہ من جہل فضل ابی بکر و عمر جہل سننا. فرمایا جو حضرت ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم کی فضیلت اور افضلیت سے غافل ہے وہ دین اور سنت سے غافل ہے. اس نے کچھ نہیں سمجھا. یہ حضرت امام جعفر صادق جن کی جوتیوں کو چاٹ کر امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم بنے، اور خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں میرے 400 بعض روایت کے مطابق 4000 استاد ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ لولا سنتان لہلک النعمان. فرماتے ہیں حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم حنیفہ، فرمایا 400 یا 4000 استاد جن سے میں نے فقہ اور علم حدیث یاد کیا، لیکن فرمایا کسی کے علم نے کسی کی صحبت نے مجھے اتنا نہیں تبدیل کیا اور مجھے اتنی بلندی نصیب نہیں ہوئی اور اتنا فیضان مجھے کسی کی صحبت سے نہیں ملا جو 2 سال میں نعمان بن ثابت یعنی امام اعظم حنیفہ جو میں نے حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں گزارے. تو امام جعفر صادق کی خدمت میں حضرت امام اعظم نے 2 سال گزارے، اور فرماتے ہیں آج جو مجھ پر رنگ ہے وہ اہل بیت کے سر خیل حضرت امام جعفر صادق کا فیض ہے. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جسے سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت اور حضرت فاروق اعظم کی افضلیت کے وہ جو جاہل ہو اور اس کو ذکر نہ کرے اسے جاہل ہو، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ سنت سے جاہل ہے. فرمایا ما تروفی ابی بکر و عمر، آپ کیا کہتے ہیں حضرت ابو بکر کی بزرگی کے بارے میں اور حضرت عمر کی بزرگی کے فرق؟ فقال انی اتولاہما. فرما کیا کہتا ہوں؟ میں تو ان سے دل و جان سے پیار کرتا ہوں. فرما میں تو ان سے محبت کرتا ہوں، ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. اور فرما وہ استغفر لہما، اور میں ان کے لیے دعائیں بھی کرتا ہوں. فما رأیت احدا من اہل بیتی الا ہوا یتولاہما عنہ. فرمایا خدا کی قسم میں نے اپنے خاندان میں کسی کو نہیں دیکھا جو ان سے پیار نہ کرتا ہو، بلکہ میں نے اپنے خاندان میں جس کو دیکھا ہے وہ شیخین سے محبت کرتا ہوا. یہ اہل بیت کا عقیدہ ہے، اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا عقیدہ ہے. اور اس کو کون بات بیان کر رہے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق. فرماتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں حضرت ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے محبتوں کا سلسلہ ہمیشہ سے رہا. اور فرمایا قال من شک فیہما فمن شک فی السنہ. فرمایا وہ بغض ابی بکر و عمر نفاق، و بغض انصار نفاق، انہ کان بین بنی ہاشم و بین عدی وبن تمی شجاحا فی الجاہلیت فلما اسلموا نزع الله ذلك من قلوبهم حتى ان ابا بکر اشتكى حاضرته فمكان علي يسخن يده بالنار. اب یہ پوری تفصیل اس کتاب کے اندر آ رہی ہے, اور اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں تمام ہی حضرت فاروق اعظم اور حضرت مولا ابو بکر صدیق سے محبت کرنے والے ہیں, اور ہم میں یہ عقیدہ تھا کہ جو شک کرے ان کی افضلیت کے اندر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ واقعی میں اس کی سنیت میں شک ہے, اور جو بغض رکھے ابو بکر عمر سے, فرمایا وہ بغض ابی بکر و عمر نفاق, ہم اسے منافق سمجھتے تھے جو فاروق اعظم سے اور ابو بکر سے بغض رکھتا تھا. یہ اہل بیت کے سرخیل حضرت امام جعفر صادق حضرت امام باقر کے شہزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ عقیدہ ہے. اس کے علاوہ اب آپ دیکھیے, میں ایک آدھ روایت مزید آپ کی خدمت نرس کرتا ہوں. علماء نے باقاعدہ اہل بیت کے حوالے سے الگ باب باندھ, یہ تو وہ ہے جو اہل بیت کا اعتماد اور محبت ہے فاروق اعظم سے, لیکن میں یہ کہتا ہوں دربار صحابہ میں ہر صحابی نے اہل بیت کی محبت, اہل سنت وہ ہے جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں بہت آگے تک جا کر, اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا احترام کرتے ہیں, تعظیم کرتے ہیں, تو اہل بیت سے بھی محبت, صحابہ سے بھی محبت, یہ اہل سنت کرتے ہیں, یہ مزاج ہمیں صحابہ سے ملا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. لیکن کثرت کے ساتھ لکھی ہوئی تحریر واقعات اہل بیت کی تعظیم میں جتنے فاروق اعظم کے ملتے ہیں یہ کسی اور کے نہیں ملتے. ان شاء اللہ محرم کے باعث کے اندر ہم اس کو ذکر کریں گے, یعنی فاروق اعظم کو کتنا پیار تھا حضرات اہل بیت سے, یہ تو ایک الگ موضوع ہے, لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے کہ اہل بیت کو کتنا پیار ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے آپ گزر رہے تھے, تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ ہونا تشریف لائے, اور ساتھ میں ان کے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما بھی تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ آپ بڑا رقت قلب شخص تھے, آپ پر بڑا گریا تھا, آپ کو لوگ ہنستا ہوا کم روتا ہوا زیادہ دیکھتے تھے, کیونکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی خلافت اور ذمہ داری کا اتنا احساس تھا کہ آپ کو خلافت سے پہلے تو لوگوں نے ہنستا ہوا دیکھا, لیکن جس وقت آپ بام خلافت کو آپ نے سنبھالا ہے ذمہ داری کو, تو پھر آپ کو ہنستا ہوا نہیں دیکھا گیا. ذمہ داری اور بیداری فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی تھی کہ عثمان غنی خود کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں اتنی گرمی تھی کہ حضرت عثمان غنی کہتے تھے کہ میں نے صرف اپنے حجرے سے اپنے چہرے کو باہر نکالا تو گرم لو کا ایسا جھونکا لگا کہ میں نے کہا کہ جس طرح کہ آگ کا کوئی شعلہ میرے منہ پر لگ گیا ہے اور میں جھلس جاؤں گا. کہتے میں نے پیچھے کیا, اتنی گرمی تھی, لیکن جیسے میں پیچھے ہوا تو میں نے دیکھا دور سے ایک آدمی تین چار اونٹوں کو ڈنڈوں سے مارتا ہوا لا رہا ہے دور سے. میں نے کہا یہ آدمی کون ہے, اور خود حضرت عثمان غنی کہتے ہیں, فرمایا جیسے جگنو ہوتے ہیں جگنو جو رات کو چمکتے ہیں, فرمایا گرمی اتنی تھی کہ زمین سے جگنو کے مانند آگ اٹھتی ہوئی نظر آتی تھی. شدید جب گرمی ہوتی ہے تو آنکھیں چندیا سی جاتی ہے, تو یوں لگتا ہے کہ زمین سے شولے اٹھ رہے ہیں. تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ اتنی گرمی تھی کہ مجھے یوں لگتا تھا کہ چنگاریاں مثل جگنو کے زمین سے اٹھ رہی ہے, اور گرم لو اتنی چل رہی ہے کہ حضرت عثمان غنی بھی عربی ہیں, اسی علاقے میں پیدا وہی کے رہنے والے, لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے جناب جو ہے کہ وہ اپنا چہرہ اپنے حجرے سے باہر نکالا جانے کے لیے, تو کہا کہ گرم ہوا کا ایک جھونکا مجھے ایسا لگا کہ مجھے یوں لگا جیسے میرے چہرے پر کسی نے انگارا لگ دیا ہے, اتنی گرمی تھی, اور میں پیچھے آ گیا کہ وقت ڈھلے گا تو میں باہر نکلوں گا. شدید گرمی, اللہ اکبر, جس کو خود حضرت عثمان نے اپنے احساسات اور اپنی کیفیات سے بیان کیا, اور فرمایا میں مشاہدہ کر رہا ہوں کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ ریت کے ذرات سے آگ اٹھ رہی ہے اور مثل جگنو کے چنگاری کے اور روشنی اٹھ رہی ہے, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ دور سے ایک بندہ جو ہے وہ تین چار اونٹوں کو لاٹھیوں سے مارتا ہوا لا رہا ہے. میں نے کہا یہ کون شخص ہے, اور یہ کتنا شجاع ہے, اور یہ کتنا قوی ہے, یہ کتنا مضبوط ہے. اس دھوپ کے اندر ہم اپنا چہرہ اپنے گھر میں چھت ہونے کے باوجود باہر نکالتے ہیں تو لو لگ گئی تو ہم نے اندر کر دیا, لیکن یہ کھلے تپتے ہوئے صحرا کے اندر اس اونٹ کو لے کر آ رہا ہے. فرمایا کہ میں دیکھتا رہا جب قریب آیا تو اسی فاروق اعظم تھے. میں نے اندر سے کہا حجرت سے کہ یا امیر المومنین, اے امیر المومنین, یہ آپ کیا کر رہے ہیں, دھوپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان کے کپڑا جھلس جائے, اور آپ کا حال یہ. ارے فرمایا یہ صدقے کے اونٹ ہے, وہ آدھے اونٹ جو تھا وہ متولی جس کی ذمہ داری تھی وہ صحرا میں چھوڑ کر چلا گیا. اب یہ رعایا کا حق ہے, یہ اونٹ اگر صحرا میں بھٹکتے رہتے تو مر جاتے. مجھے پتا چلا کہ جناب وہ ہے, میں نے غلام سے کہا تو آرام کر میں خود لے آتا ہوں, کیونکہ اس پر امت مسلمہ کا حق ہے. یعنی اتنی احساس ہے ذمہ داری میرے آقا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سینے کے اندر موجود. فرمایا یہ چار اونٹ ہیں, یہ صدقے کے اونٹ ہیں, یہ غریبوں کا حق ان کے اوپر ہے, اور یہ بیت المال کے حصے میں سے ہیں, اور یہ باہر بھٹک رہے ہیں, اگر میں ان کو نہیں لے کر آتا تو یہ تو پیاس سے مر جاتے. تو فرمایا میرا غلام جانا چاہ رہا تھا, میں نے اس کو کہا تو بیٹھ میں خود لے کر آتا ہوں. تو فرمایا اس دھوپ کے اندر, تو اس وقت حضرت عثمان غنی نے کہا کہ واقعی میں جو قرآن کے اندر واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان سے ملنے کے لیے گئے, شعیب علیہ السلام کے پاس جب گئے تو ان کی بیٹیاں لڑکیاں جو تھیں حضرت شعیب علیہ السلام کی, وہ اپنے باپ کیونکہ بوڑھے تھے تو باپ کی خدمت کے لیے وہ پانی, قرآن یہ کہتا ہے کنویں سے پانی نکال رہی تھی اور ان سے ڈول کھینچا نہیں جا رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور آپ نے پشت ان کی طرف کی اور ان سے کہا تم ایک طرف ہو جاؤ, مجھے پانی پینے کی اجازت دو, میں تمہارا پانی بھی بھر کے دوں گا. فرمایا کہ وہ قرآن یہ کہتا ہے کہ پانی بہت تہہ میں تھا اور بڑی طاقت لگتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ سارا پانی نکال کر ان کو بھی دیا, خود پیا. اب وہ خواتین جو تھی وہ گئی جو شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے راستے میں ایک مرد کو پایا ہے جو ہے قوی مضبوط ہی نہیں لیکن امین اور حیادار بھی ہے, امین اور حیادار بھی. اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حجرے میں آئے اور حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں سے پہلے تذکرہ سن لیا تھا, پھر اپنی بڑی بیٹی حضرت سیدہ صفورہ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا. یہ آیت پڑھی حضرت عثمان نے حضرت فاروق اعظم کے سامنے, فرمایا جس طرح قرآن نے حضرت موسیٰ کو ان کی حضرت شعیب کی بیٹیوں کے کہنے پر حیادار اور امین کہا تھا, تو میں اپنے مشاہدے سے کہتا ہوں خدا کی قسم آپ قوی بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں, قوی بھی ہو اور امین بھی. اور یہ حضرت علی المرتضیٰ کا بھی جملہ ہے کہ عمر جو ہے وہ قوی اور امین ہے, یعنی طاقتور بھی ہے اور امین بھی ہے, امانتوں کا لحاظ کرنے والا بھی, حیادار بھی ہے. تو یہ امانتوں کا لحاظ آپ دیکھیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ راتوں کو گشت کرنا, بلکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خلافت کو اتنا بھاری کر دیا ہے کہ اس کو نبھائیں کیسے, اور حضرت عمر یہ کہتے تھے کہ ابو بکر نے میرے لیے خلافت کو اتنا بھاری کر دیا کہ میں نبھاؤں کیسے. کیونکہ صدیق اکبر نے جب خلافت کو چھوڑا تھا تو جو بیت المال کا سامان تھا سب لوٹایا, یہاں تک کہ لونڈی باندی جو سامان تھا. فاروق اعظم نے فرمایا یہ تو آپ کو دے دیا گیا تھا, فرمایا نہیں ابھی میری حاجت نہیں ہے اس کو رہنے. جب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئی تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو مجھے نئے کفن میں کفن نہیں دینا, نئے کپڑے زندوں کے لیے کسی غریب مسلمان کو دے دے. فرمایا میں نے جو لباس پہنا ہوا ہے بس اسی کو دھو کر تم مجھے اس میں کفن دینا. یہ معیار ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ ہونا. لیکن اس میں ایک عقیدت کی بات یہ بھی علامہ ابن حجر نے لکھی ہے فتح الباری کے اندر کہ ایک وجہ یہ تھی کہ جو لباس آپ نے پہنا ہوا تھا وہ لباس حضور کا تھا, تو ایک خواہش یہ بھی تھی کہ بیٹی اسی کو دھو کر مجھے اسی کے اندر کفن دینا. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا, تو اس عمل کو دیکھ کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نے بار خلافت کو ہمارے اتنا مشکل کر دیا ہے کہ کس طرح اس کو چلائیں. یعنی ایسا امین شخص, ایسا متوازن شخص, ایسا با حیا شخص اور ایسا تمام امور کے اندر محتسب شخص سیدنا صدیق اکبر تھا, تو اس کا کمال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ اپنی شان میں بیان فرماتے ہیں. اب اس واقعے کو, یہ جو میں نے عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے, اس واقعے کو ذہن میں رکھ کر اب حضرت علی المرتضیٰ اور حسنین کریمین کے ساتھ گلی میں گزرتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم کا آمنا سامنا ہوا اور ایک مکالمہ ہوا, ذرا اس کو سنیے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ گزر رہے ہیں تو سامنے سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے. فرمایا قال بينما عمر يمشي في الطريق من طرق المدينه اذا لقيه علي ومع الحسن والحسين. حضرت فاروق اعظم مدینے کی کسی گلی میں سے گزر رہے تھے, گلیوں میں سے کسی گلی میں سے, سامنے ان کی ملاقات حضرت علی المرتضیٰ اور امام حسن و حسین کے ساتھ ہوئی. واخذ بيديه, اور تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے حضرت علی المرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ لیا, اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں دائیں اور بائیں کھڑے ہو گئے. اور پھر کہا, پھر حضرت فاروق اعظم نے حضرت علی المرتضیٰ کا ہاتھ پکڑا اور حسنین کریمین کی طرف دیکھ کر زارو قطار رونے لگی, کیونکہ آپ پر گریہ طاری ہو جاتا تھا, تو آپ پر گریہ طاری ہو گیا. حضرت مولا مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کر آپ رونے لگے. حضرت علی کہتے ہیں مجھے ترس آیا, ایسے رو رہے تھے.
حضرت علی کہتے ہیں مجھے ترس آیا، حسنین کریمین آگے بڑھے اور ہم نے صدیق اکبر کا ہاتھ، حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا کہ امیر المومنین آپ نہ روئیں، آپ نہ روئیں، جب دلاسہ دیتے رہے تو جب آپ کی کیفیت کچھ بحال ہوئی تو آپ نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان کی طرف دیکھ کر جب انہوں نے یہ کہا کہ امیر المومنین آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں اور آپ نہ روئیں، تو حضرت عمر نے کہا علی مجھے زیادہ رونے کے قابل، مجھ سے زیادہ رونے کے قابل کون ہوگا؟ فرمایا کہ قال عمر ومن احق منی بالبکاء یا علی، علی مجھ سے زیادہ رونے کے قابل کون ہوگا اس حال میں کہ امت کے سارے کاموں کا ذمہ دار مجھے بنایا گیا اور اس میں ایک ایک چیز کی گواہی اور ذمہ داری قیامت کے دن اللہ رب العالمین جل والا کہ حضور مجھے دینی ہوگی اور ان کے بارے میں حکم دیتا ہوں اور میں نہیں جانتا کہ اللہ کے نزدیک میں برے کام کرنے والا ہوں یا اچھا کام کرنے والا ہوں، یعنی کہ ان کی ساری ہے، یعنی ذمہ داری کہ ان کی ساری ہے کہ میں ٹھیک کام کر رہا ہوں یا میں نے غلط کام کیے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ نے حضرت فاروق اعظم سے فرمایا واللہ آپ تو یقیناً عدل کرنے والے ہیں، آپ تو یقیناً عدل کرنے والے ہیں۔ فقال له علی واللہ انک لتعدل فی القضاء وتعدل فی القضاء وتعدل فی القضاء، اے عمر کیسی بات کر رہے ہو، تم نے تو وہاں بھی عدل کیا، وہاں بھی عدل کیا، وہاں بھی عدل کیا، وہاں بھی عدل کیا، یہ آپ کیسی بات کر رہے ہو، آپ تو عدل کرنے والے ہو۔ فرمایا لتعدل فی القضاء وتعدل فی القضاء وتعدل فی القضاء، قال فما منع ذلك من بکائی ثم تکلم الحسن بالمشائخ، فرمایا آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جملہ پھر امام حسن نے حضرت فاروق اعظم سے کہا، پھر حضرت امام حسن نے کہا اتشہدون اتشہدانی بذالک یا ابن اخی، دونوں نے امام حسن حسین نے بھی یہ جملہ کہا جو والد نے کہا تھا کہ آپ نے تو فلاں جگہ بھی عدل کیا، فلاں جگہ بھی جہاں عدل کرنا مشکل تھا آپ نے عدل کر کے دکھایا، اپنے رشتہ داروں کے مقابلے میں، اپنے نفس کے مقابلے میں، اپنے گھر کے مقابلے میں آپ نے عدل کر کے دکھایا اور اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کو یقیناً نوازے گا۔ تو اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ چھوڑ کر حسنین کا ہاتھ پکڑ کر، اب آپ دیکھیں کس قدر انکساری ہے، کس قدر رقت قلب ہے، کس قدر توازو ہے، کس قدر تدر ہے، کس قدر احساس ذمہ داری ہے، کس قدر خشیت الہی ہے، کتنا خوف خدا ہے، دونوں کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں کہ دونوں شہزادے تم گواہی دے رہے ہو اور رب کے سامنے گواہی دو گے، یہ جو جملہ تم میرے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہو کہ عمر نے عدل کیا تھا، عمر نے عدل کیا تھا۔ تو حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا فقال علی، حضرت علی نے بھی یہ کہا اور حسنین نے بھی کہا، فقال علی اشہد انا وماہما شہید، فرمایا عمر بے فکر ہو جاؤ، خدا اگر تمہاری ریاست اور تمہاری خلافت کے بارے میں مجھ علی کو اگر پوچھے گا تو میں اور یہ میری اولاد تمہارے لیے خدا کے سامنے عدل ہی کی گواہی دیں گے، عدل ہی کی گواہی۔ تو یہ حضرات اہل بیت اور اہل سادات کی نظر میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام ہے، کہی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ مقام اللہ رب العالمین جل وعلا نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورداہ عنہ کی ذات گرامی کو جو عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، فاروق اعظم کیسے، ابھی ایک شعر بھی پڑھا گیا، آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ علماء نے اس میں یہ کہا کہ 36 مرد مسلمان ہوئے تھے، بعض علماء نے کہا کہ 40 مرد مسلمان ہوئے تھے جس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دار اسلام میں شمولیت حاصل کی۔ میں طوالت سے ہٹ کر صرف ایک دو بات عرض کرنا چاہتا ہوں مختصر طور پر۔ قرآن کریم فرقان حمید نے اس بات کو ذکر کیا کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، حضور کو یہ بات بڑی دل پر تھی کہ اتنے کٹھن ماحول کے اندر کس طرح ہم صلاحیت کریں گے، کس طرح سروائیو کریں گے، کس طرح معاملات کو لے کر چلیں گے، ابو جہل جیسے لوگ، عتبا شیبہ جیسے سخت لوگ جو اسلام کی تحریک کے سامنے مکہ کے مشرکین کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے جس وقت سیدنا فاروق اعظم دار اسلام میں داخل ہوئے تو قرآن نے کہا یا ایھا النبی، اے نبی، یعنی مرادی مانا کہ اب گھبرانا نہیں، آپ اللہ نے اسباب مہیا کر دیے، فرما حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور یہ عمر آپ کے لیے کافی ہے، یہ عمر آپ کے لیے کافی ہے، میرے لیے اللہ بھی کافی اور فاروق اعظم بھی کافی، سمجھ میں آ رہی بات، کیونکہ میرے لیے اللہ بھی کافی اور فاروق اعظم بھی کافی، یہ قرآن کا مضمون ہے۔ بولیے کس کا ہے؟ سورہ انفال آیت نمبر 64، سورہ انفال آیت نمبر 64، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کا تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے محبوب اللہ بھی تیرے لیے کافی ہے اور یہ عمر تیرے لیے کافی ہے۔
یعنی عمر کافی کا کیا مطلب؟ فرما اللہ کافی ہے، وہ کفایت عمر کے ذریعے ظاہر ہوگی. اللہ تیرا مددگار ہے، وہ مدد عمر کے ذریعے ظاہر ہوگی. اللہ تیرا ناصر ہے، وہ نصرت عمر کے ذریعے ظاہر ہوگی. یہی سنی کہتا ہے اللہ ہی مددگار ہے، وہ ظاہر غوث اعظم کے ذریعے ہوگی، وہ ظاہر رسول اللہ کے ذریعے ہوگی. تو وہ باعتبار ظہور کے اس کو شرک نہیں کہا جائے. اور اسی کو قرآن نے دوسری جگہ پر کہا فإن اللہ مولاه وجبریل وصالح المؤمنین. یہاں پر بھی حضرت فاروق اعظم مراد ہیں. فرما اللہ تیرا مددگار، جبریل تیرے مددگار، ابو بکر عمر تیرے مددگار. فرما جب اللہ کافی ہے تو پھر سیدنا عمر کو کافی بنانے کی کیا ضرورت؟ فرما اللہ کافی تو ہے لیکن وہ کفایت ظاہر کیسی ہوگی تھی؟ نفع دیتا اللہ ہے لیکن ظاہر بادل سے کرتا ہے، ظاہر رزق سے کرتا ہے، ظاہر دوائیوں سے کرتا ہے. شفا دینے والا اللہ ہے، ظاہر ہواؤں سے کرتا ہے، ظاہر موسموں سے کرتا ہے، ظاہر پانی سے کرتا ہے، ظاہر دوائیوں سے کرتا ہے. تو یہ ظہور باعتبار اسباب کے، دیتا خدا ہے ظاہر اسباب سے کرتا ہے. تو فرما محبوب حمایت ہماری ہوگی، ظاہر عمر کی تلوار سے کی جائے گی. امداد ہماری ہوگی، ظاہر حمزہ کی تلوار سے کی جائے گی. امداد ہماری ہوگی، ظاہر عمر کے بازو سے کی جائے گی. امداد ہماری ہوگی اور وہ اعلان علی کے ذریعے کی جائے گی. تو فرمایا کہ یہ ظہور جو ہے یہ باعتبار سببیت کے ہے، یعنی دینے والی ذات اللہ کی ہے، دلوائی یہاں سے جاتی ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے لیے، اور یہ حدیث پاک کے اندر کثرت سے آیا، میری ماں حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ حضور نے باقاعدہ طور پر طلب کیا. یعنی فاروق اعظم مرید نہیں، مراد ہیں. یعنی مرید تو ہیں لیکن یہ جملہ جو لہجے میں کہا جا رہا ہے مبالغے کے لیے، مرید نہیں مراد ہیں. یعنی ارادہ کر کے نہیں آئے، حضور نے ارادہ کر کے مانگا ہے. یہ آ کر نہیں مانگ رہے بلکہ رب سے طلب کیا حضور نے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کہا کہ یا اللہ فاروق اعظم عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو نصرت و مدد عطا فرما. تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام. اور جس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے تو فاروق اعظم کا اسلام تقیہ والا اسلام نہیں تھا، کھلا اسلام تھا. تمام مورخین نے، تمام نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ فاروق اعظم، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب میرے باپ نے ایمان لایا تو اس وقت ان کی عمر 7 یا 8 سال تھی، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر وہی آنے سے 1 سال پہلے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے تھے، یعنی ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے. تو محدثین لکھتے ہیں اور علم الانساب کے ماہرین یہ لکھتے ہیں کہ اس وقت آپ کی عمر 7-8 سال تھی. تو فرماتے ہیں میں کہتا کچھ نہیں تھا، ابا سے ڈرتا تھا، لیکن ابا کے جو معاملات ہیں اس کا میں مشاہدہ کرتا تھا. فرما جس وقت میرے ابا فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر، تو یہ اپنے والد صاحب کو دیکھ کر خود بھی بہت بڑے عاشق ہیں، صحابی بھی ہیں اور خود بہت بڑے عاشق بھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر. حاکم نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹے عمر کے ہیں نا، یعنی عاشق باپ کے بیٹے ہیں. تو ان کو صحابہ کرام کو جب یہ پوچھنا ہوتا تھا نا کہ سرکار سفر میں کہاں رکتے تھے، کہاں بیٹھتے تھے، کہاں چلتے تھے، کہاں وضو کرتے تھے، تو کسی صحابی کو اتنا یاد نہیں جتنا ان کو یاد ہوتا تھا. بھائی ایک کھلا میدان ہے، ان کو سب پتا ہوتا تھا کہ حضور کہاں بیٹھے ہیں، کہاں چلے، کہاں رکے. بلکہ ان کا مقام اتنی کیفیت والا تھا کہ مستدرک کے اندر حدیث موجود ہے کہ بعض لوگ ان کو دیکھ کر کہتے تھے ابن عمر تو مجنو اور پاگل ہے. یعنی ان کو آثار ایک ایک پتا تھے. بلکہ بخاری کے اندر موجود ہے کہ جب یہ حج کے اندر گئے تو حج میں باقاعدہ طور پر راستے میں ایک جگہ رکے، جب وہ رکے تو قریب میں باقاعدہ ایک جامع مسجد تھی جس میں لوگ نمازیں پڑھتے تھے، انہوں نے نماز نہیں پڑھی. وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے، ان کے ساتھ ان کا شاگرد تھا، بیٹا تھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد ادھر ہے، یہ مسجد سے ہٹے ہوئے ڈھونڈ رہے ہیں. جھاڑیوں میں گئے جھاڑیوں میں کنارے پر گئے، ایک چھوٹا سا پتھر تھا، اس کو کپڑے سے صاف کیے، ادھر نماز پڑھی. تو کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ مسجد کو چھوڑ کے؟ فرما حضور نے اس پتھر پہ نماز پڑھی. حضور نے اس پتھر آثار کو معلوم رکھنا یہ صحابہ کی سنت ہے. خدا جس کے دل کو چن لیتا ہے رضا کے لیے اسے ہی اپنے محبوبوں کی آثار کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر ایسے عاشق تھے کہ لوگ ان کو کہتے تو مجنو ہو گیا ہے، پاگل ہو گئے. یعنی ایسی دیوانگی تھی ان کی، بولی سبحان اللہ. یعنی ان کو ایک ایک بات پتا تھی کہ سرکار نے وضو کہاں پر کیا، سرکار بیٹھے کہاں پر تھے، سرکار چلتے کہاں پر تھے. تو یہ ان کا عشق تھا، بولیے کیا تھا. اور یہ صحابہ کی ادائیں تھیں، جس طرح کہ حضرت ابو ایوب انصاری اپنی بیگم سے کہنے لگے کھانا کچھ زیادہ بنا کر سرکار کی خدمت میں بھیجنا. تو جب کھانا بچ کر واپس آیا تو جب آئے شام کو تو کھانا ڈھانپ کے رکھا ہوا تھا، آگے اور کھانے کی پلیٹ گھما رہے ہیں، یعنی کھانا بیچ میں رکھا ہوا ہے، پلیٹ کو گول گول گھما رہے ہیں. یہ پاکستان والے نہیں، عرب والے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری پلیٹ کو گھما رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ حضور کی انگلیوں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں کہ سرکار کی انگلیاں کہاں لگی تھی، تو جہاں انگلیوں کے نشان ملے وہیں سکھانا شروع کیا. ہمیں یہ سلام دے جو صحابہ سے آیا ہے، یہ ادب والا اسلام، یہ نسبتوں کے احترام والا اسلام، یہ معاملات کے احترام والا اسلام. اللہ اکبر. تو اب آپ دیکھیے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا مقام اور مرتبہ کے نسبتوں کا لحاظ اور معاملات کی ترتیب اللہ رب العالمین جل وعلا نے اتنے قدر کی صورت میں آپ کو عطا فرمائی ہے، اور اتنا اونچا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. حضرت حذیفہ بن یمان یہ کہتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے دربار میں کیسے ہیں؟ فرمایا ایسے ہیں کہ انہما من الدین کے سمع والبصر. حضور نے فرمایا میرے لیے ابو بکر و عمر ایسے ہیں جیسے بندے کے لیے آنکھ ہوتی ہے یا بندے کے لیے کان ہوتی ہے. جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مغیرہ بن شعبہ کے غلام یہودی فیروز لولو نے آپ کے گویا کے بغل کے قریب ایک جگہ پر جب اس نے برچی ماری اور آپ کو زخمی کیا، اور آپ کی شہادت کا وقت جب قریب آیا تو آپ زخم بڑا شدید تھا اور اس کے پر درد بھی کافی تھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ لیٹے ہوئے تھے، تو اس وقت علماء کرام نے اس روایت کو بڑی ترتیب کے ساتھ اور بڑے سلیقے کے ساتھ کئی کتابوں کے اندر درج کر کے اس کو واضح کیا ہے. کعب بن احبار کہتے ہیں کہ جب فاروق اعظم کو زخم لگا اور جب آپ زخمی ہوئے فجال ایب کی بالبابے، تو آپ دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر رو رہے تھے، کعب رو رہے تھے، اور اس وقت روتے وہ انہوں نے فاروق اعظم کے چہرے کو دیکھ کر یہ جملہ کہا، یقول واللہ لو ان امیر المومنین یخشم علی اللہ ان یؤخرہ لاخرہ. فرمایا میرا یہ یقین ہے کہ اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لوگ اس زخم میں اس کی سسکیاں لیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ عمر مجبور ہے. فرمایا اللہ نے عمر کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اگر ابھی یہ قسم اٹھائیں رب کے لیے، اللہ کے لیے یہ قسم اٹھائیں، انا امیر المومنین یقسم علی اللہ، اگر یہ اللہ کے لیے قسم اٹھائیں کہ ان یؤخرہ لاخرہ، کہ موت ابھی نہیں آئے بعد میں آئے، مؤخر ہو جائے، تو اللہ رب العالمین اس قسم کی وجہ سے موت کو مؤخر کر دے گا. جو حدیث پاک کے الفاظ لو اقسم علی اللہ لبرہ، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. جب یہ جملے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو کسی نے کہے کہ یہ دروازے کے اوپر کعب کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہے، فقال یا امیر المومنین ھذا کعب یقول کذا کذا، یہ کعب جو ہے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ امیر المومنین اگر ابھی ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں قسم کے طور پر یہ جملہ کہیں تو اللہ رب العالمین آپ کی گویا کہ زندگی کو بڑھا دے گا، اور اگر آپ کہیں تو آپ کے لیے موت جو ہے وہ مؤخر ہو جائے گی. یہ جملے وہ کہہ رہا ہے، تو حضرت فاروق اعظم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ معاملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقال امیر المومنین ھذا کعب یقول کذا، فرمایا ہاں حضور یہ کعب جو ہے یہ جملے یہ کہہ رہا ہے، تو فرمایا لا اسألہ، میں کوئی سوال اللہ سے نہیں کروں گا. یعنی یہ جملہ کہا کہ میں سوال نہیں کروں گا. اس بات کا رد نہیں کیا آپ نے کہ یہ بات جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، اس لیے کہ بات کرنے والا بھی صحابی ہے، وہ یہ کر رہا ہے کہ فاروق اعظم کی عزت رب کی بارگاہ میں اتنی ہے حضور کے وسیلے سے کہ اگر یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے تو یہ موت ابھی نہیں بلکہ بعد میں آئے. فاروق اعظم نے آگے سے بات کو رد نہیں کیا بلکہ فرمایا میں سوال نہیں کروں گا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان و مرتبہ ہے. اور یہ اس حدیث پاک جو بخاری شریف کی ہے اس کی بالکل توضیح بنتی ہے کہ وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددی عن الموت المؤمن. حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے کتاب الرقاق میں، یہ جو آپ حدیث پڑھتے ہیں نا کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس حدیث کا یہ سب سے آخری جملہ ہے. حدیث تو وہاں سے شروع ہوتی ہے نا کہ من عاد علی ولی فقد آذنت بالحرب، یہ حدیث شروع ہو رہی کتاب الرقاق بخاری میں. اس کا سب سے آخری جملہ یہ ہے کہ وما ترددت عن شيء انا فاعله، کہ جب میرا جب مجھ رب العالمین جل جلالہ امن ابالہ کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو فرمایا رب کریم نے کہ میں اس میں تردد نہیں کرتا، میرے لیے کوئی شک نہیں ہوتی، میرے لیے کوئی وہم نہیں ہوتا، مجھے کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا، فعل لما یرید، میں کر جاتا ہوں، ہر وہ کام کرتا ہوں جس کو ہم چاہتے ہیں، فعل لما یرید، جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. لیکن فرمایا وما ترددت عن شيء انا فاعله، لیکن ایک کام ایسے ہے جس میں ہماری قدرت توقف کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ فرما ترددی عن الموت المومن، جب ہمارے محبوب بندے کی روح ہمیں نکالنی ہوتی ہے اس میں تردد کیسی ہے؟ فرما ہوا یکرہ الموت وانا اکرہ مساتہ، وہ موت کو پسند نہیں کرتا اور ہم اس کو ناراض کرنا پسند نہیں کرتے. کیا مطلب؟ موت کا جو ٹائم ہے اس ٹائم پر اسے موت آتی ہے، لیکن ناراض کر کے نہیں آتی، اس کو راضی کر کے آتی ہے. فرمایا جب تک وہ راضی نہیں ہوتا اس وقت تک. یہ آپ دیکھیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی یہ شان ہے، سرکار کے غلاموں کی شان ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. بلکہ اس کو اگر عام رکھا جائے تو یہ عام مومنین کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا کا فرمان اور حدیث قدسی کہ جس میں جبریل اللہ کا کلام لے کر خود اتریں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو یوں بیان کرے کہ قال اللہ لی، اللہ نے مجھ سے یہ کہا کہ وما ترددت عن شيء انا فاعله، کہ میں کسی کام کو کرنے میں تردد نہیں کرتا، میری قدرت پسپیش نہیں ہوتی. لیکن ترددی عن الموت المومنی، لیکن ایک کام ایسا ہے کہ جس میں میری قدرت توقف کرتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ مومن بندے کی روح نکالنے میں ہے کہ ہوا یکرہ الموتا وہ انا اکرہ مساتہ، کہ میرا وہ مومن بندہ موت کو پسند نہیں کرتا اور میں اسے ناراض کرنا پسند نہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورداہ عنہ کو جب وہ برچی لگی ہے، زخم بڑا شدید تھا، تو آپ نے بیٹے ان کے ساری آپ دیکھیں، آپ قطعی جنتی ہیں، قرآن نے آپ کی جنت کی بشارت دی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زبان میں ہر جگہ جنت کی بشارتیں دی ہیں، سرکار نے خود آپ پر اعتماد کر کے اپنے ایمان کی طرح آپ کے ایمان کو قرار دیا ہے، سرکار نے اپنے ایمان کی طرح دو کے ایمان کو قرار دیا ہے، ایک سیدنا صدیق اکبر، ایک فاروق اعظم. وقت کیونکہ طویل ہو جائے گا میں روایت نہیں پڑھتا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمنتو بھی وابا بکرین و عمر، یہ فلاں کام جو ہو رہا ہے اس پر میں ایمان لاتا ہوں اور میرے ساتھ ابو بکر ایمان لاتا اور عمر ایمان لاتا. سیدنا ابو بکر نے اس کے لیے کوئی جملے نہیں بولے، فاروق اعظم نے جملے نہیں بولے، لیکن حضور کو ان دونوں کے ایمان پر اس قدر یقین ہے اور تصدیق پر، ان کی سچائی پر، کہ حضور نے فرمایا کہ اس چیز پر میں ایمان لایا، ابو بکر ایمان لایا اور عمر ایمان لایا. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب وہ زخم شدید ہو گیا تو خشیت الہی آپ دیکھیے اور مقام دیکھیے، آپ نے اپنے شہزادے سے کہا کہ جب میری سانس اکھڑنے لگے تو پھر مجھے کسی سریر چارپائی بیڈ پر نہیں لٹانا، مجھے زمین پر اوندھا کرنا، سینے کے بل الٹا کر دینا، تاکہ یہ میرا منہ جو ہے مٹی میں لگے اور میرا رب مجھے معاف کرے. اللہ، روایت میں آتا ہے کہ جب آپ کے وصال کا وقت انتہائی قریب آ گیا تھا تو حضرت عبداللہ ابن عمر جو آپ کے شہزادے ہیں ان کے گود میں آپ کا سر تھا، تو آپ نے اشارہ کیا کہ مجھے میرے سر کو خاک میں ڈالو، مٹی میں ڈالو. تو انہوں نے کہا آپ کے کان میں کہ ابا حضور، میرا جسم اتنا پتلا ہے کہ وہ زمین سے جڑا ہوا ہے، آپ اپنا سر میری ٹانگوں پر، یعنی میرے زانوں پر ہی رہنے دیجئے، ہیں، اور میرا جسم زمین سے ملا ہوا ہے. آپ نے آنکھوں سے اشارہ فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے آنکھ سے آنسو جاری ہوئی ہے اور میں نے فاروق اعظم کا سر پکڑ کر زمین کی طرف کیا، اور آپ اپنی ناک اور اپنی پیشانی، اللہ اکبر، مٹی میں اس طرح رونتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ، اگر تو نے عمر کو معاف نہیں کیا تو عمر کا کیا ہوگا. اللہ، تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی نسبتوں سے اللہ امت کو بخشے گا، لیکن خشیت الہی آپ دیکھیے، خوف آپ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دیکھیے. اور آپ نے خود پھر اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ ام المومنین سے یہ کہہ دینا کہ میری آرزو یہ ہے کہ اگر مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں دفن کیا جائے، بخاری شریف میں ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب بات پہنچی تو آپ زار و قطار پہلے سے رو رہی تھیں، کیونکہ آپ کو جب پتا چلا کہ ایک دن پہلے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے والد کے ساتھ خود رکھی تھی، لیکن عمر کا مرتبہ اور مقام اور اسلام کے کاندھوں پر عمر کا احسان اتنا ہے کہ میں عائشہ بنت ابی بکر یہ کہتی ہوں کہ مجھے عام قبرستان میں دفن کر دینا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فاروق اعظم کو دفن کر دینا. اور فاروق اعظم اتنے شوقین تھے کہ جب بات آئی تو شوق سے خوش ہو گئے، اور ایک طرف اشارہ کیا، لاٹھی رکھی ہوئی تھی، لاٹھی کا اشارہ کی کہ لاؤ بیٹے لاٹھی لے کر آئے، اور پھر ان سے کہا کہ میرے سر سے ناپو میرے پاؤں تک. تو لاٹھی کو آپ کے سر سے ناپا گیا، فرما اب جاؤ ام المومنین کو کہو کہ اتنی اجازت دے دیں کہ اتنی زمین صرف چاہیے، کیونکہ حجرہ آپ کا ہے. تو آپ کے سر مقدس، یعنی لاٹھی منگوا کر آپ نے اپنے جسم کی پیمائش کروائی، اور اس کے بعد اپنے بیٹے سے کہا کہ جا کر لحد تیار کرو، اور پھر لحد تیار کی گئی، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آغوش میں گویا کہ آرام کے لیے رکھ دیا گیا، اور قیامت تک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اسی طرح جلوگر رہیں گے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا کہ سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی، اور میں قبر سے نکلوں گا، میرے ساتھ ابو بکر ہوگا، عمر ہوگا، پھر میں بقی کے پاس جاؤں گا اور اہل بقی کو اپنے ساتھ لوں گا اور وہ میرے ساتھ جمع ہوں گے، پھر میں اہل مکہ کی طرف جاؤں گا، مالا کے لوگ میرے ساتھ ہو جائیں گے، پھر جو قریبی لوگ ہیں یمن کے وہ میرے ساتھ ہوں گے، شام کے جو لوگ میرے ساتھ ہوں گے، پھر جو دین کے جتنا قریب ہوگا، میری سنت کے جتنا قریب ہوگا، فرمایا وہ میرے ساتھ اٹھتے چلے جائیں گے اور ہم سب پھر میدان محشر کے اندر حاضر۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق پر میں آخری بات یہاں پر عرض کر دوں، اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو 3 سے 4 شہزادے عطا فرمائے تھے، لیکن آپ نے اپنی کنیت اپنی بیٹی سیدہ حفصہ کے نام پر رکھی تھی۔ حالانکہ بیٹی کے نام پر کنیت رکھنا کوئی فخر کی بات نہیں، بیٹے کے نام پر کنیت، لوگ جو ہیں بزرگوں سے دعا کرواتے ہیں کہ دعا کیجئے بیٹا ہو جائے، کیونکہ بیٹے کی نسبت جو ہے وہ باپ کے لیے فخر کی بات ہوتی ہے، لیکن فاروق اعظم نے اس ٹرین کو چینج کیا اور عشق کا ایک جام بتایا، فرمایا بیٹا تو میرا عبداللہ بھی ہے، بیٹے تو میرے اور بھی ہیں، لیکن جس بیٹی نے مجھے دونوں جہانوں میں عزت عطا فرمائی وہ میری بیٹی حفصہ ہے، کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حریم ناس کے اندر ہے، اس لیے فاروق اعظم نے اپنی کنیت ابو عبداللہ نہیں بلکہ ابو حفص رکھی۔ تو اس مزاج کو بھی آپ دیکھیے کہ بیٹی کے نام پر کنیت رکھنا، یہ مزاج مرد کی غیرت نہیں چاہتی، لیکن یہ عشق کا مزاج ہوتا ہے جو اپنے آپ کو نیچے لاتا ہے اور جس محبوب کو سامنے رکھتا ہے اس کے مقام کو اوپر کرتا ہے، پھر اس کی غیرت اور اس کی حمیت جو ہے وہ اسی معیار کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہن خود ظاہر سی بات خلیفۃ المسلمین ہے، اور خلیفۃ المسلمین ہونے کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام امت میں سب سے اعلیٰ ہے۔ 4R کانفرنس ہمارے دوراجی میں ہوتی ہے الحمدللہ، اس میں ہم ترتیب کے ساتھ وہ حوالے پڑھتے ہیں کہ جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ترتیب فضیلت کی، امت کے سب سے بڑے غوث اعظم ابوبکر صدیق، اس کے بعد امت کے سب سے بڑے غوث اعظم فاروق اعظم، اس کے بعد امت کے سب سے بڑے ولی اعظم غوث اعظم عثمان غنی، اس کے بعد امت کے سب سے بڑے غوث اعظم حضرت مولا مرتضیٰ۔ اس ترتیب کو جو بگاڑے گا وہ سنی نہیں رہے گا، وہ سب ہو سکتا ہے وہ سنی۔ امام احمد رضا نے اس پر تو تکفیر تک کی ہے، بلکہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ حضرت مولا مرتضیٰ کو اگر کوئی فضیلت دے دے تو امام اعظم نے حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے اس پر فقہ احناف کے روئے پر اور فقہی کفر کے اعتبار سے اس مسئلے کی تکفیر بھی کی ہے، یعنی یہ اتنا ضروری مسئلہ ہے، یعنی جس طرح خطبے کے اندر ترتیب سے خلافت پڑھی جاتی ہے، یہی مرتبہ امت میں سب سے زیادہ عزت والوں کا، سب سے زیادہ بزرگی کا، سب سے زیادہ نیکی کا اور ولایت کے اندر ہے۔ تو اس اعتبار سے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا مقام حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بعد اور ساری امت سے پھر اوپر ہے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خواہش ظاہر کی کہ سیدہ زہرہ کے صدف اقدس سے، بطول زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اولاد جو حضرت مولا مرتضیٰ کے ساتھ سے تھی، امام حسن، امام حسین اور سید ام کلثوم، ایک روایت محسن کی بھی آتی ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے یہ شرف حاصل ہو تو آپ مجھے اس سے محروم نہ فرمائیں۔ حضرت علی نے فرمایا امیر المومنین کس شرف کی بات کرتے ہیں؟ فرمایا جو آپ کی شہزادی ام کلثوم ان کا رشتہ میرے لیے آپ قبول فرمائیے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ عمر آپ کو اس عمر میں شادی کی کیا ضرورت؟ فرمایا شادی کی نہیں، اس نسبت کی ضرورت ہے۔ فرمایا شادی کی حاجت نہیں، وہ نسبت کی ضرورت ہے، اور وہ نسبت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر برادری، ہر خونی رشتہ کٹ کر رہ جائے گا، لیکن قیامت کے دن اگر کوئی برادری اور خونی رشتہ کام آئے گا تو وہ میرا ہے، تو میں کل قیامت کے دن اٹھوں، یعنی صحابی رسول بھی ہیں، خلیفہ دوم بھی ہیں، امت میں سب سے افضل بھی ہیں، اور آپ اوپر سے عدنانی بھی ہیں، قریشی بھی ہیں، لیکن فرمایا وہ تو ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں حسینیوں میں اٹھایا جاؤں، علویوں میں اٹھایا جاؤں، ہاشمیوں میں اٹھایا جاؤں۔ جب علی المرتضیٰ کے خاندان کو کھڑا کیا جائے تو جہاں سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور ان سے جڑے ہوئے دیگر رشتہ داروں کا ذکر کیا جائے تو اس کے ساتھ مجھ فاروق اعظم کا بھی ذکر کیا جائے۔ یعنی ان تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کے داماد بنے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی جو سیدہ زہرا سے ہیں، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں گئی اور کئی عرصے تک آپ کے نکاح میں رہی، اور آپ کی شہادت کے بعد پھر وہ اپنے والد گرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا مرتضیٰ کے گھر لوٹ کر آئی۔ تو کئی نسبتیں آپ دیکھیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنا کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے عطا فرمایا، اور اہل بیت کے وہ معتمد بھی ہیں،
امت کے وہ رہنما بھی ہیں. اور حضرت سیدنا امام زین العابدین جب حضرت فاروق اعظم کی قبر شریف کے قریب سے اور حضرت ابوبکر کی قبر شریف کے قریب سے گزر رہے تھے تو کسی نے پوچھا اے علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی حضرت امام زین العابدین مریض کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام باقر کے والد, ان سے پوچھا آپ ابوبکر عمر کے بارے میں کیا جملہ کہتے ہیں, آپ کے نزدیک ان کی منزلت کیا ہے, ان کی قدر کیا ہے, ان کی شان کیا ہے؟ تو سر مبارک کو جھکا کر آپ نے ہاتھ سے ہلکا سے اشارہ کیا, فرما روزہ مبارک کے اندر اس وقت تم سرکار کے ساتھ دونوں کو دیکھ رہے ہو. کہاں؟ فرما یہی منزلت ان کی ہے, یہی قدر ان کی ہے. اللہ اکبر. اور یقیناً قرآن کریم بھی یہی کہتا ہے کہ جس مٹی سے بندے کو پیدا کیا جاتا ہے اس مٹی میں ان کو دوبارہ لٹایا جاتا ہے. تو شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خمیر آپ دیکھیے, جس خاک کے مبارک سے مصطفیٰ کے تن پاک کو بنایا گیا اس خاک کے حصہ مبارکہ سے شیخین رضی اللہ عنہما کو تیار کیا گیا. تو یقیناً یہ بات کہنا بالکل میرے امام کے قول کے مطابق بالکل بجا, میرے امام نے اس کا نقشہ کھینچا کہ محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبا میں, محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبا میں, پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا سیدنا فاروق اعظم کی عدالت سے, سیدنا فاروق اعظم کی صداقت سے, سیدنا فاروق اعظم کے حلم سے, سیدنا فاروق اعظم کی بردباری سے اور سیدنا فاروق اعظم کے تسلب سے, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب کے اندر جو احترام رسالت تھا, احترام اہل بیت تھا, احترام شریعت تھا, اللہ رب العالمین جل وعلا اس کا حصہ ہم تمام کو نصیب فرمائے. جتنے حضرات یہاں پر موجود ہیں اور جتنے حضرات پوری دنیا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, اللہ رب العالمین جل وعلا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم ذات کے وسیلہ جلیلہ سے تمام کی جائز مرادیں, قلبی حاجات کو اپنی بارگاہ میں مستجاب مقبول فرمائے. جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, جو پریشانی حال مبتلا ہے ان کی پریشانی کو دور فرمائے, جو بے روزگار ہیں انہیں اللہ حلال روزگار عطا فرمائے, جو اپنے جو بچے رکھتے ہیں اولاد رکھتے ہیں اللہ ان کے نصیبوں کو اچھا فرمائے, انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے, جو اولاد کے خواہاں ہیں اللہ رب العالمین انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے, جو اولاد نرینہ کے خواہاں ہیں سرکار فاروق اعظم کے ذریعے ان کی جھولیوں میں اللہ رب العالمین اولاد نرینہ عطا فرمائے, اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے. اللہم انی اعوذ بکا من جہد البلائی ودرک الشقائی وسوء العقاب وشماتۃ الاعداء یا رب العالمین. الفاتحہ. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وصلی اللہ علی آخر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. توبہ کی نیت کرتے ہوئے, قبولیت کی نیت کرتے ہوئے بیک زبان ہو کر کلمہ شریف پڑھیے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.